جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. آپ تک لائی جو موجِ رنج و غم, آپ تک لائی جو موجِ رنج و غم, آپ تک لائی جو موجِ رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. درد عشق حق بھی تم حاصل کرو, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے, لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے. یک زمانے صحبت با اولیاء, یک زمانے صحبت با اولیاء, جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے, جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے، یک زمانے صحبت با اولیاء، جس نے پائی ہے وہی کامل ہوئے، آشنائے درد جانے سوختا، آشنائے درد جانے سوختا، دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے، دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے، آشنائے درد جانے سوختا، اللہ کی محبت کے درد سے آشنا اللہ والا، جانے سوختا جس نے اپنی جان کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کے غم میں جلا کر راکھ کر دیا ہو، جانے سوختا آشنائے درد جو اللہ کی درد محبت سے واقف ہو گیا، عارف عارف کامل، اور جانے سوختا گناہوں سے بچنے کے غم میں جان کو جلا کر راکھ کر دیا، اللہ کی محبت نے اپنی جان کو سوختہ کر دیا، یہ دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس اللہ والے سے رجوع کرتے ہیں، آشنائے درد جانے سوختہ، آشنائے درد جانے سوختہ، دیکھ کر رندوں میں ہم شامل ہوئے، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، زاہدانِ خشک جب نازل ہوئے،
زاہدانِ خشک مانی جو اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے، محض ذکر و اذکار اشغال کو ترجیح اور اہمیت دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کو معمولی سمجھتے ہیں اور اپنی عبادتوں پہ وہ ناز کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ گناہ سے بچنا کتنی بڑی عبادت ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہزار دانے کی تسبیح پڑھ لو، دس ہزار دانے پڑھ لو تو ہم بہت کچھ ہو گئے، اور گناہ سے بچتے نہیں ہیں، اور گناہ سے بچنا در حقیقت بندگی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچ جائے گا، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، اور وہ اس کو گردانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ در حقیقت ناسمجھ ہیں، بے دین ہیں بیچارے، نادان ہیں، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، دیکھتے ہی دل میرا گھبرا گیا، زاہدانِ خشک جب نازل ہوئے، سینکڑوں غم سے ملی کو نجات، جو تمہارے درد کے حامل ہوئے، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، آخری شعر ہے، اخرے بسمل کے تم باتیں سنو.
بسمل کہتے ہیں جس طرح مرغ بسمل ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے, کیسا تڑپتا ہے, پھڑکتا ہے, پھڑکتا رہتا ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے میں جو نفس کو مجاہدہ ہوتا ہے, تڑپتا ہے ایک آدمی, تقاضا ہوتا ہے, یہ ہے بسمل. یہ اس نے جان دے دیتا ہے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا, ہر طرح کی تکلیف اٹھا لیتا ہے, اپنا دل توڑ دیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا.
اختر بسمل کی تم باتیں سنو, جی اٹھو گے تم مگر بسمل ہوئے, جی اٹھو گے تم مگر بسمل ہوئے.
اللہ تعالیٰ کے قانون کی تلوار کا زخم کھا کے دیکھو, اس زخم کھانے سے تمہاری جان نہیں نکلے گی بلکہ تم جی اٹھو گے, سینکڑوں جانیں تم کو عطا ہوں گی.
اختر بسمل کی تم باتیں سنو, اختر بسمل کی تم باتیں سنو, جی اٹھو گے تم مگر بسمل ہوئے. سینکڑوں غم سے ملی ان کو نجات, جو تمہارے درد کے حامل ہوئے.
اس زمانے کا سب سے بڑا حجاب بدنگاہی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بدنگاہی سے بچ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے. اس زمانے کا سب سے بڑا حجاب ہے, سب سے مشکل کام ہے نظر کی حفاظت کرنا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مشکل کام کر لیتا ہے اسے باقی دوسرے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. سب سے مشکل کام کر لیا, مثلا جو آدمی بھینس کو اٹھا لیتا ہے مشق کر کے, مجاہدہ کر کے, اتنا مجاہدہ کر لیا, مشق کر لیا کہ بھینس کو اٹھا سکتا ہے. وہ بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی تو اب تو اس پہ ہنسی آتی ہے کیونکہ وہ بچوں کے لیے تھی, بچے کہانیاں پڑھ کے وہی سمجھ لیتے ہیں, حقیقت سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ اس کے ہاں گائے نے بچہ دیا تو اس نے, اس کے گھر اوپر تھا ایک زینہ اوپر, تو روزانہ اس بچے کو, بچہ چونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس بچی کے لیے اٹھانا اس کو آسان تھا, تو وہ روزانہ اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی اپنے گھر میں کیونکہ وہ چھوٹا تھا. لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا, لیکن اس بچی کو چونکہ عادت تھی, وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کا بچہ گائے کا بڑھتا تھا تو اس کو روزانہ مشق ہو جاتی تھی. اس طرح ایک دن ایسا آیا کہ چار من کی گائے اٹھا کے اس نے اوپر پہنچا دی. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ گائے جو ہے بڑھتی ہے, دو سال میں اس کا جسم کہاں پہنچ جاتا ہے اور بچے کا جسم دو سال میں کہاں پہنچتا ہے, دو انچ بڑھتا ہے. ایک کہانی تھی وہ یاد آ گئی بچپن کی پڑی ہوئی, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال جو آدمی بھینس اٹھا لیتا ہے مثلا, تو بکری اور مرغی کتنی آسانی سے اٹھا لے گا. تو نفس پر یہ کام بڑا مشقت والا ہے, بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں پھسل جاتے ہیں نگاہ کی حفاظت میں, بڑے صوفی بنے ہوئے, بڑے علامہ بنے ہوئے لیکن نگاہوں کی چوری کرتے ہیں, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا آج میں بیان سن رہا تھا, حضرت نے کیا بات فرمائی, میں تڑپ گیا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم کو عطا فرما دے. فرمایا کہ بھائی دیکھو ان حسینوں میں کتنی کشش ہے. فرمایا کہ دنیا میں ایک مقام ہے جس کو برمودا کہتے ہیں, برمودا ٹرائنگل. وہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر بھی اس کے درمیان سے گزرے اس کے اوپر سے,
تو اس میں کچھ ایسی کشش ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلا آج تک کہ وہ جہاز کہاں جاتا ہے, پانی کا ہو یا ہوائی جہاز ہو, ہیلی کاپٹر ہو, جو بھی چیز اس کے اوپر سے گزرتی ہے یہ سنا ہے کہ وہ غائب ہو جاتی ہے, کھینچ لیتا ہے, غرق ہو جاتی ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حسن کا بھی برمودا ہے, حسن کا برمودا, حسن کا برمودا بڑے بڑوں کو نمرودا بنا دیتا ہے, نمرود نمرودا بنا دیتا ہے. بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے عالم فاضل, اور کیا عوام, کیا خواص, کیا چھوٹے, کیا بڑے, کیا بڈھے, بڈھے بھی بدنگاہی کے عادی ہو جاتے ہیں, بڈھے بھی اگر احتیاط نہ کریں. اور حضرت نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ دیکھو پھر بین الاقوامی قانون یہ بن گیا کہ کوئی جہاز اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, اس وہاں کی حدود متعین کر دی گئی ہیں کہ اس حدود کے اندر کوئی جہاز نہ جائے, نہ پانی کا, نہ ہوائی جہاز, نہ کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی چیز, دور دور رہو اس سے. تو حضرت نے فرمایا کہ حسن سے بھی دور دور رہو, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ دل سے خالی ہو جائے گا, اور غیروں کی اور مرنے اور سڑنے والی لاشوں کی جو ہے دل میں محبت بیٹھ جائے گی, اور خدا تعالیٰ کی پاک و صاف محبت سے دل عاری ہو جائے گا, دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ حسن کا برمودا, یہ جملہ یاد رکھو کہ حسن کا برمودا بڑے بڑوں کو نمرودا بنا دیتا ہے, نمرودا بنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح برمودا ٹرائنگل سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے, اسی طرح حسن کے برمودوں سے دور رہو ورنہ نمرودا ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ ہر بات کی, تصوف کی ہر بات کی میں دلیل دیتا ہوں, تو اس کی دلیل قرآن پاک میں یہ ہے, فلا تقربوها تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے, ان کے قریب بھی مت جاؤ. ہاں قریب جاؤ گے, اگر تقربو ہوگے تو تفالو ہو جاؤ گے, ان سے قربت اختیار کرو گے, بے تکلفی کرو گے, ان کے ماحول میں رہو گے, ان کے آس پاس رہو گے, بھن بھناتے ہوئے, بھن بھناتی ہے مکھی جیسے غلاظت کے اوپر, یہ بھی حسینوں کے پاس بھن بھنا رہے ہیں, ان سے بے تکلفی کر رہے ہیں, ان سے پینک لڑانے کے چکر میں ہیں, تو کیا ہوگا کہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. تو میرے حضرت نے فرمایا کہ چونکہ یہ عمل نفس پر بہت گراں گزرتا ہے, جب کوئی حسین سامنے آتی ہے, اور خصوصاً ایسے وقت میں افراتفری کا عالم کو دیکھ بھی نہیں رہا کہ کون دیکھتا ہے کہ کون کہاں دیکھ رہا ہے, دیکھ لو چلو دیکھ لیتے ہیں, تو بس یہ بڑے بڑے لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں. اور بیریش لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت کرنی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات صوفی جو ہے وہ عورتوں سے تو احتیاط کر لیتا ہے کہ بھائی اگر عورتوں کو دیکھیں گے کہ تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ٹوپی پہنے, داڑھی رکھے, عورتوں کو تاک رہے, جھا کریں, تو لڑکوں سے پھر نفس جو ہے بدنگاہی کراتا ہے, لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلفی کراتا ہے, ان کے حسن کو جو ہے چار چاند لگا کر دکھاتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ بدماشی سکھاتا ہے, اور جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا گناہ کر لیتا ہے. اگر طاقت ہے صرف دیکھنے کی تو دیکھ کر گناہ کر لیتا ہے, آنکھوں کا زنا کر لیا, دل کا بھی زنا کر لیا, دل میں اگر حرام خیالات آ گئے دل کا زنا ہو گیا. تو اور خدا رسول کی لعنت کی بد دعا. اور بیریش لڑکوں کے ساتھ تو معاملہ عورتوں سے زیادہ خطرناک ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ خبیث عمل ہے, لڑکوں کے ساتھ محبت رکھنا, لڑکوں کے ساتھ بدنگاہی کرنا, اس لیے کہ کسی عورت سے اگر دل لگ گیا تو اس سے تو چلو نکاح تو ہو سکتا ہے, حلال ہو سکتی ہے کبھی, لیکن لڑکا کبھی بھی حلال نہیں ہوگا, ہمیشہ حرام ہوگا. اور اس سے بدفعلی کے لیے قرآن پاک میں کس قدر عبرتناک قصہ قوم لوط کا لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. لہذا عورتوں سے بھی, نامحرم عورتوں سے بھی نظر بچانی ہے. اور بیریش لڑکے جو کشش رکھتے ہیں, میرے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ داڑھی بھی آ گئی ایک مٹھی, اور اس سے بھی کشش معلوم ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو مرض اس قدر خبیث ہو جاتا ہے جیسے پرانا ناسور ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو بے ریش لڑکوں کے علاوہ ریش والے داڑھی والے لڑکوں سے بھی بعض اوقات جب مرض بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے اور علاج نہیں کیا جاتا اس کا تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ داڑھی والوں سے بھی کشش معلوم ہوتی ہے, نفسانی محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ چونکہ نفس پر بہت گراں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ مشقت کی وجہ سے, زیادہ مجاہدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے. لہذا حدیث قدسی میں ہے ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ نظر بازی جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور یہ تیر بھی زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جہاں بھی کہیں لگ جائے زہر میں بجھا ہوا تیر تو پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے. اسی طرح سے بدنگاہی وہ تیر ہے جو آنکھوں میں لگتا ہے اور قلب کے اندر اس کا زہر گھل جاتا ہے, اور چونکہ قلب پمپنگ اسٹیشن ہے سارے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے, لہذا اس بدنگاہی کی حرام کاری اور حرام اور خبیث اثرات پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. لہذا اس کے آنکھ سے تو آنکھوں کا زنا ہوا, پھر اس کی زبان سے زبان کا زنا ہوگا, پھر اس کے کانوں سے کان کا زنا ہوگا, پھر اس کے ہاتھوں سے جہاں تک قدرت ہوگی وہ گناہ کرے گا, پھر پیروں سے اس نامحرم کی طرف چل کر جائے گا. یہ سب پورا جسم اس کا جو ہے وہ اس زہر میں مبتلا ہو جائے گا اور اس سے تمام اس کے تمام سر سے لے کر پیر تک کے اعضاء سے گناہ ہی گناہ سرزد ہوں گے, حرام حرام کام سرزد ہوں گے. لہذا اس پر انعام پھر آگے فرمایا سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی, جس نے اس قدر زہریلے تیر سے اس قدر پرکشش تیر سے اس قدر مشقت اٹھا کر اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی میرے خوف سے, من ترکہا مخافتی, میرے خوف سے جس نے اس کو ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا, میرے خوف سے نظر کی حفاظت کر لی نظر کو جھکا لیا, تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا. سبحان اللہ, عارفین اللہ والے اور اللہ کے عاشق تو یہیں پہ مست ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی محبوب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دینے کا کہتا ہے کہ ہم دیں گے تو کیا مزہ ہے اس عطا کا, اس عطا کا کیا مزہ ہوگا کہ محبوب پاک فرمائے کہ ہم دیں گے. لہذا یہاں کیا الفاظ ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, یہیں سے مزہ آ جاتا ہے کہ ابدلتہ, میں اس کو دوں گا, میں اس کو عطا کروں گا. سبحان اللہ, ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبہ, ایسا ایمان جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پائے گا, محسوس کرنا نہیں ہے بلکہ پانا ہے, پائے گا ضرور, وہ واجب ہوگا اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوگی. تو یہ انعام اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے, جس انعام کی وجہ سے اس کی دنیا جنت سے بڑھ کر مزہ پاتی ہے, اس کی زندگی جنت سے بڑھ کر مزہ پاتی ہے. کہ وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاکے کبریا کی. اور فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. مولانا رومی نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ یہ جو طور پہاڑ تھا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا سی تجلی طور پہاڑ پر ظاہر فرمائی, جس کو دیکھ کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ جاتی رہی, اس قدر قوی تجلی تھی. اور طور پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, تو اس میں ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا, ظاہر دنیا کی کوئی ہستی کوئی مخلوق اللہ کی تجلی کو جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو اس کا تحمل نہیں کر سکتی. لیکن مفسرین نے اور شاق نے ایک عجیب تشریح یہ بھی فرمائی ہے, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے, بہت بڑے عالم تھے, فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ زبردست تجلی پر انوار میرے ذرے ذرے میں جذب ہو جائے. تو یہ جو دل کا توڑنا ہے, یہ در حقیقت نگاہ کی حفاظت جو ہے, اس سے دل بڑا شکستہ ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, چور چور ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو عشق کی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر مادہ ہوتا ہے عشق کا, تو جتنا زیادہ مادہ اس میں عشق کا ہوتا ہے, نظر بچانا ظاہر ہے, اتنا ہی زیادہ مشقت والا ہوگا, مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے اس کا دل چور چور ہو جاتا ہے, چکنا چور ہو جاتا ہے. تو جب یہ دل ٹوٹتا ہے اس طرح چکنا چور ہوتا ہے, تو قلب کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انوارات جذب ہو جاتے ہیں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ عبادات کا نور آتا ہے لیکن اوپر اوپر رہتا ہے, لیکن جب انسان گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس سے اس کا جو دل ٹوٹتا ہے, تو اس دل کے ٹوٹنے سے وہ نور اس قلب کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے کامل ذکر کی علامت ہے, اور نظر کی حفاظت پر زبردست انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حلاوت ایمانی کا. اور حلاوت ایمانی وہ دولت ہے جس کو مفسرین نے فرمایا ہے, اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, جب یہ حلاوت ایمانی ایک مرتبہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو کبھی بھی پھر دل سے نہیں نکلتی, کیونکہ یہ عطا شاہی ہے. شاہوں کو شاہی کی بھیک دینے والا شہنشاہ حقیقی جو ہے, وہ کسی کو عطا کرے تو واپس لینا اس کی عام بادشاہ کی توہین ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ عطا کریں پھر مانگے واپس کے لاؤ واپس نہیں دینی, تو یہ توہین ہوتی ہے بادشاہوں کی. لیکن بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا جب کوئی چیز دے گا, جبکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی, اس کے خزانے لامحدود ہیں, پھر وہ واپس نہیں لے گا, ہے نا. تو یہ اس میں مفسری نے لکھا ہے, وفیہ اشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ, یعنی نظر کی حفاظت وہ دولت ہے کہ جس کی برکت سے بیٹھے بٹھلائے بس نفس پر مشقت کرنی ہے, دل پر مشقت اٹھانی ہے, لیکن کوئی پہلوانی نہیں کرنی, کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرنی, کوئی ڈنڈ نہیں پھیلنے, کوئی مال و دولت نہیں لوٹانے, کوئی کام نہیں کرنا مشقت والا سوائے اس کے کہ اپنے نفس پر مشقت اٹھانی ہے. اس نفس پر مشقت اٹھانے کا زبردست انعام اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, حسن خاتمہ مقدر ہو جاتا ہے. حسن خاتمہ جس کا ہو جائے گا اس کے مزے ہی مزے ہیں, ایک دائمی عیش و عشرت والی زندگی اس کی منتظر ہے. بس تھوڑے دن کے صبر ہے دنیا کے اندر, صبر کیے جاؤ اور جیسے ہی آنکھ بند ہوگی انشاءاللہ تعالی مہمانی اللہ تعالی کی شروع ہو جائے گی. آنکھ بند ہوتے ہی فرشتے, نیک فرشتے آ جاتے ہیں, جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں, وہیں سے اس کا استقبال, خوشبوئیں, پاکیزہ خوشبوئیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوش شکل لوگ اور کیا کچھ اس کو اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں, یہیں سے اس کا انجام. تو خوش خوش جاتا ہے وہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں, خرما روز قزیں منزل جانا دے روم, کہ وہ کون سا دن, وہ خوش کن دن کون سا کب آئے گا کہ جب میں اس منزل ویراں سے جاؤں. یہ منزل ویراں ہے ہماری, در حقیقت یہ رنگینیاں تو ہیں لیکن حقیقت اس کی جو ہے یہ بالکل ہی ویران جگہ ہے, دنیا تو ویران ہونے والی ہے. فرماتے ہیں کہ پرما روز تنی منزل ویراں دے روم, پرما روز کنی منزل جانا منزل ویراں دے روم, وہ دن, وہ خوش کن دن, خوش قسمت دن کب آئے گا کہ جب اس میں منزل ویراں سے میری روانگی ہوگی اور اپنے محبوب پاک کی طرف میں جو ہے روانہ ہوں گا. وزبۂ جانا بھی رضم, میں اپنے محبوب کے پاس کب میں جاؤں گا. تو یہ حال ہوتا ہے حلاوت ایمانی جس قلب کو نصیب ہو جاتی ہے, کہ وہ دنیا سے اس کا جی اچاٹ ہو جاتا ہے اور حقیقی اور دائمی نعمتوں کی طرف اس کا خیال اور تصور اور رجحان ہو جاتا ہے, اور قلب اس کی طرف ہو جاتا ہے اپنے محبوب پاک کی طرف. تو یہ زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نظر کی حفاظت پر عطا فرماتے ہیں. کیا کرایا کچھ نہیں, صرف دل پر مشقت اٹھانی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک عام مزدور مزدوری کرے, ایک اس سے ذرا بڑا سپروائزر ہوتا ہے وہ مزدوری کرے, اس کی مزدوری کچھ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک بڑا ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے. تو جس طرح درجہ بڑھتا جاتا ہے مزدوری بھی اس کی بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح انسان کا یہ جسم ہے, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, ناک کان وغیرہ سب ہیں اور آنکھیں بھی ہیں, تو یہ گویا رعایا مزدور ہیں, چھوٹے مزدور ہیں. اور ان سب اعضاء کا اور ہاتھ پیر ناک کان وغیرہ جو بھی ہیں ان سب اعضاء کا بادشاہ دل ہے. دل تو بادشاہ جب مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. لہذا یہ نظر کی حفاظت کا تعلق ویسے ظاہراً تو آنکھ سے ہے لیکن در حقیقت دل سے ہے. لہذا اس میں دل مزدوری کرتا ہے. جب دل مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری بھی اعلیٰ ملتی ہے اور اعلیٰ ترین ملتی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا, ذالک ازکا لہم, یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے. تو جب سب سے پاک کرنے والی چیز کو ہم نے اپنا لیا, نگاہ کی 100% حفاظت ہم نے کر لی, تو انشاءاللہ تعالی حلاوت ایمانی بھی اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کے مطابق عطا فرمائیں گے اور اس طرح حسن خاتمہ نصیب ہوگا اور جنت کے دائمی مزے اور عیش اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر کی صدق دل سے, دیکھیے صدق دل ضروری ہے. ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر لے, کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں. جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, تھوڑی سی رہنمائی سے اس کا کام بن جاتا ہے. اصل چیز فکر اور ارادہ ہے. جس چیز کا انسان ارادہ کر لے اور فکر پیدا کر لے بس پھر اس کو معمولی سی رہنمائی جو ہے کامیابی تک پہنچا دیتی ہے, منزل مراد پہ پہنچا دیتی ہے. لہذا صدق دل سے ہم ارادہ کریں کہ اپنی نگاہ کو ہرگز خراب نہیں ہونے دیں گے, نہ کسی عورت سے اور نہ ہی بیریش لڑکوں سے. ہم دور رہیں گے, عیناً بھی دور رہیں گے کہ ہم ان کو آنکھ سے بھی نہیں دیکھیں گے, قلباً بھی ہم دور رہیں گے کہ قلب میں بھی ان کا خیال نہیں لائیں گے, اور قالباً بھی ہم دور رہیں گے کہ ہم اپنے جسم کو بھی ان حسینوں سے اور پرکشش اجسام سے دور رکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ دنیا ہی میں ہم دیکھ لیں گے, ہمیں خود ہی مزہ آنے لگے گا. تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے لوگ بخیال آپ کی تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کی راہ پر آتے اور دوپہر کے قریب لوٹ جاتے. جس روز آپ پہنچے اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ ایک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کہا, یا معاشر العرب ھذا جدکم, یعنی اے گروہ عرب یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا. وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, یعنی ہم پر بدر نے طلوع کیا ثنیات الوداع سے, وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا, ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے والا رہے. ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے. آپ مکہ سے دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اور بقول بعض سفر کے 53 سال کی عمر میں چلے تھے, اور دوشنبہ ہی کے دن 12ویں ربیع الاول کو مدینہ شریف میں پہنچے, اور پہنچ کر محلہ قبا میں کہ کنارے شہر پر ذرا فاصلے سے ہے, منازل بنی عمر بن عوف میں 14 دن ٹھہرے, اور تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ سے آ ملے. پھر آپ نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ کیا. ہر ایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلے میں ٹھہریں. جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلے کے لوگ ساتھ تھے اور وہی آرزو بر زبان تھی. آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے, جہاں بیٹھ جاوے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا. اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں اب منبر مسجد شریف ہے, متصل اس جگہ کے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں اسباب آپ کا اتارا گیا اور آپ ان کے گھر ٹھہرے. پھر آپ نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع کی. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائیے. اپنے فضل سے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ کتنا ہی تقاضا گناہ کا ہو, اے اللہ ہمیں اسے کچل کر آپ کی مرضی کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرمائیے. اللہ اپنی مرضی پر جینا اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجئے, اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. یا اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے. اے اللہ دنیا سے دل بیزار کر دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے, تمام غیر کی محبت سے دل کو خالی کر دیجئے اور محض صرف اور صرف اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب اور مالا مال فرما دیجئے. ہمارے قلوب کو اپنی معرفت سے سیراب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو جذب فرما لیجئے, ہمارے بڑے چھوٹوں کو جذب فرما لیجئے, ہمارے رشتہ داروں کو جذب فرما لیجئے, تمام مسلمانان عالم کو جذب فرما لیجئے, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لیجئے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے, اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام ہم سب کو اے بے نیاز عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے مسرور صاحب بیمار ہیں, اور ہمارے ہاشم صاحب اور سراج الدین, اور ہمارے ایک متعلق ہیں ان کا چھوٹا نواسا ہے, اور اس کو بخار بھی ہو گیا تھا اور ابھی سر میں درد رہ رہا ہے, مستقل جا نہیں رہا, چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے. اللہ پاک اپنا خاص کرم فرما دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں پر اپنا خاص فضل فرما دیجئے, شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام مہلک بیماریوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, حادثات سے اور معصیت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. میرے مرشد اور میرے مرشد کے سب خاندان والوں کو اور تمام احباب اور تمام خدام کو اور خادمین دین کو سارے عالم میں اے اللہ خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما اور سب کو قوت اور بشاشت عطا فرما, اور عافیت کے ساتھ خدمت دین کی شرف قبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو نہیں ہے.